نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے شب و روز درس سیرت کے عنوان سے ہم اس کی قرات اور سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات کے صدقے یہ تسلسل قائم رہا اور بالترتیب بالضبط آپ کی سیرت کے ادوار اور آپ کی سیرت کے لمحات اور آپ کی زندگی مبارکہ کی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ درس جاری ہے. اور اب ہم الحمدللہ ہجرت کے 90 سال میں پیش ہونے والے واقعات کی طرف اپنے دلوں کو مستنیر کرنے کے لیے اس نور پاک سے حاضر ہیں. بالخصوص 9 ہجری کے اندر ہونے والے عظیم واقعات میں سے سب سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک کے حوالے سے ہم چند ضروری معلومات یہاں سے حاصل کر رہے تھے. اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی سیرت پر 5 صفحے، 10 صفحے، 100 صفحے، 1000 صفحے، ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں. غزوہ تبوک کا واقعہ 2 منٹ میں بھی بیان ہو سکتا ہے، 2 مہینوں میں بھی بیان ہو سکتا ہے، 2 سال میں بیان ہو سکتا ہے. اور اس سے سیراب ہونے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے جس کے سینے کو اللہ کھول دے تو وہ پوری زندگی اسی کو بیان کر سکتا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک ایک عظیم معجزہ ہے اور خدا کی قدرت باہرہ غالبہ کا ایک عظیم اظہار ہے کہ آپ کی ایک زندگی کے ایک گوشے کے اندر آپ کی پوری سیرت آتی ہے اور اسی ایک زندگی کے گوشے کے اندر شریعت کی ساری تعلیم آ جاتی ہے. اب یہ کہ جس کو جس انداز میں فہم ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے، شرح صدر ہوتا ہے، ہدایت کی راہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہدایت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اس طرف راغب ہوتا ہے. خیر، بزرگوں کی تحریر اور ان کی دلوں کے اندر موجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لمحات زندگی جو انہوں نے بیان کیے ہیں، جو بعد میں چل کر قلم و کرتاس کی نظر ہوا، اس کو ہم یہاں پر زیر ذکر لا رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے کیوں روانہ ہوئے، اس پر بحث ہو چکی. مسلمانوں کی اس وقت سیاسی پوزیشن کیا تھی، اس پر ایک طویل خطاب ہم نے یہاں پر کیا. اور جن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان رومیوں کی اور ان دشمنوں کی طاقت کا کیا اندازہ تھا، اس پر بھی ایک بحث گزر چکی. اور اس طویل سفر کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مٹھی بھر صحابہ کو ایک اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں لے جا رہے ہیں تو راستے کے اندر دعائے مصطفیٰ نے کیا رنگ دکھایا، اور صحابہ کرام علی مریدوان اپنے دل کی تمناؤں کو لے کر بارگاہ رسالت میں آ کر اس کی بجاوری کے لیے انہیں دربار رسالت سے کس انداز میں بہرمند کیا گیا، وہ ایک لمبی تفصیل گزشتہ درسوں کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. تبوک کے مقام پر پہنچ کر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تبوک کے مقام پر ایک چشمہ ہے، جب تک میں وہاں پر نہ جاؤں اور میں وہاں پر نہ پہنچوں تو مجھ سے پہلے اگر کوئی تبوک جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن اس چشمے میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کا جو چشمہ ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالے. ایک صاحب نے جلدی کی، وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے پانی کے چشمے میں ہاتھ بھی ڈال دیا. جب حضور وہاں پر پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انہیں اس بات پر زجر و توبہ کی. پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس چشمے کی جانب آئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ چشمہ ایک قطرے کے مانند تھا جس سے ایک ایک قطرہ ٹپکتا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں اس پانی کو جمع کیا اور اپنے چہرے پر اس کو ڈالا، اور کچھ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہن مبارک میں ڈالا اور منہ میں کافی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گویا کہ آپ نے رکھا، اور پھر اس کی کلی آپ نے جو ہے وہ چشمے کے اوپر فرمائی. صحابہ کہتے ہیں وہ چشمہ جو ایک ایک قطرہ ایک ایک بوند کی مانند رس رہا تھا، حضور کے دہن مبارک سے جب وہ کلی وہ پانی وہ غسالہ جب اس کے اوپر پڑا تو وہ ایک دریا کے مانند پھوٹ پڑا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس چشمے کے گرد حلقہ باندھ دیا اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب جو فوارے کے مانند تبو کا یہ چشمہ وہ اس مانند آیا کہ گرد و نوا کی بستیوں کو بھی اس نے سیراب کیا، گرد و نوا کی فصلیں بھی سیراب ہوئی، گاؤں دیہات کے لوگ بھی اس سے بہرہ مند ہوتے رہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اب تم اس سے جو استفادہ کرنا چاہتے ہو کرو. صحابہ نے وضو فرما لی. اب ایک لق دق صحرا ہے، دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، سنگ میل نہیں، سنگ منزل نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور قبلہ کس جانب ہوگا؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ قبلہ اس جانب ہے. اور اس جانب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ شام اس جانب ہے، یمن اس جانب ہے، مصر اس جانب ہے، افریقہ کے جزائر اس جانب ہے. یعنی وہاں پر بیٹھے بیٹھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے یہ مشہور مشہور خطے جو اس دور میں تھے سرکار نے سب کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یمن یہاں پر ہے، مصر یہاں پر ہے، شام یہاں پر ہے، افریقہ کے جزائر یہاں پر ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز ظہر ادا کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت باکرامت میں، اور نماز ظہر کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک جگہ پر مجتمع فرمایا اور پھر آپ نے ایک تاریخی خطبہ جو انتہائی نصیحت اور انتہائی کمال اور ہر مسلمان کے لیے آنے والی زندگی اور جو اس کی زندگی گزر رہی ہے اس میں اپنے آپ کو صبر کی جانب، دین کی جانب، دین اسلام کی جانب، اللہ کی جانب اپنے آپ کو رکھنے کے لیے اسے کیا نصیحتیں درکار ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر وہ تمام ضروریات کو بیان فرما دیا. میں سمجھتا ہوں اس خطبے کو پڑھنے کے بعد پھر بندہ قرآن پڑھے، اس خطبے کو پڑھنے کے بعد پھر وہ آ کر اپنی طرز زندگی کو دیکھے. ظاہر سی بات ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بزرگوں کے پاس جا کر یہ کہا جاتا تھا، میلوں کا سفر کیا جاتا تھا، مہینوں کا سفر کیا جاتا تھا، اور جب ان بزرگ سے حاضری ہو جائے، شرف باریابی ہو جائے تو صرف ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ حضور ایک نصیحت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے نصیحت فرما دیجیے. اور یقیناً نصیحت اندھیری راہ میں ایک ایسا روشن مینار ہے کہ بزرگان دین کی نصیحتیں وہ ایک نور کا مینار ہے. اس اندھیری تاریخ پسماندہ زندگی کے اندر بندہ بغیر ان کی نصیحتوں کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور ان کی وہ زندگی جو ایک بشری زندگی، ایک روحانی زندگی، ایک تجربہ، ایک عمر اور ایک خلاصہ جو بیج انہوں نے اپنی جوانی میں بویا ہے اور اب زندگی کے آخری لمحات میں انہیں اب اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، رات کو رو رو کر کبھی خدا کو یاد کیا اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، ہر طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کے لیے دل میں ہر قسم کا بیج لگایا، لیکن کئی عرصے کے بعد اس کے ثمرات پتا چلتے ہیں. آج وہ ثمرات ایک تناور درخت بن چکے ہیں, وہ نتیجہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. تو وہ جب نصیحت بیان کرے گا تو وہ زندگی کا کمال ہی ہوگا. وہ جو رات کی عبادت کا ڈھنگ بتائے گا, کیونکہ وہ رات کی عبادت کے نشب و فراز سے وہ گزر چکا ہے, صحیح بھی کیا غلط بھی کیا, صحیح بھی کیا غلط بھی کیا. ایک بچے سے اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تو وہ آپ کو نہیں پڑھا پائے گا, وہ تو اتنی بات بتائے گا جتنا ٹوٹا پھوٹا اسے آتا ہے. لیکن ایک ماہر استاد سے اگر آپ پڑھیں گے اور آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا, وہ نفسیات کے طور پر آپ کی زندگی کے تمام معاملات کو, آپ کی نفسیات کو, آپ کی عمر کے مطابق اس طرح آپ کو پڑھائے گا کہ اس بچے کو 10 سال لگے ہیں, آپ کو 10 منٹ لگیں گے اگر ایک ماہر استاد ہو. تو یہ نصیحت اور تلقین, اس کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر بندہ صراط مستقیم پر آ ہی نہیں سکتا. اگر آ بھی گیا تو 2 قدم نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ ایک تاریک راہ ہے, ایک اندھیری راہ ہے زندگی کی. اس میں بزرگوں کی نصیحتیں ایک لائٹ, ایک سرچ لائٹ, ایک منارہ نور, ایک روشنی کے مانند ہوتی ہے کہ جس کے تحت ہم خطوط قدم کو دیکھ کر صراط مستقیم کی طرف چل سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک اشعار اور ایک اقوال ذری, اشعار اور اقوال ذری. شاعر جب شاعری کرتا ہے حقیقت پر, میں اقبال کی بات کرتا ہوں یہاں پر صرف آپ کے سامنے, اقبال جب شاعری کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ زندگی کا سارا نچوڑ لا کر رکھ دیتا ہے, اپنا ایک سارا تجربہ لا کر رکھ دیتا ہے. اشعار کے اندر اور اقوال کے اندر برسوں کی باتوں کو جمع کر دیا جاتا ہے, خلاصے کے طور پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے. پڑھنے والے کی طبیعت, پڑھنے والے کا مزاج, پڑھنے والے کا ظرف جتنا بڑا ہوگا وہ اس اشعار سے اتنی نہریں کشید کر کے نکالتا چلا جائے گا, اس اقوال سے اتنی باتیں کر کے نکالتا جائے گا. تو یہ بزرگان دین کا ملکہ رہا ہے. جس طرح کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا, اب دیکھیں چھوٹی سی نصیحت, حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا تیرا نصیب ہے, یہ تو تیرے ساتھ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر میں نہ چاہوں تو, ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے کہا عربی شعر کا جو بڑا مشہور ہوا ہے متداول کتابوں کے اندر بھی, اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. فرما ان نصیبو یصیبو ولو کان تحت الجبال. فرما جو چیز نصیب ہے وہ پہنچے گی, چاہے وہ پہاڑ کی تہ کے اندر رکھی ہوئی ہو, چاہے وہ پہاڑ کی تہ کے اندر. اب ایک سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان نصیبو یصیبو ولو کان تحت الجبال, کہ نصیب جو ہے وہ پہنچے گی, جو تمہارے لیے مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا, چاہے وہ پہاڑ کی گہرائی کے اندر کیوں نہ رکھ دیا گیا ہے. اب یہ کس کا آسان سے ترجمہ تھا, جس کو سود بود ہوگی وہ سمجھے گا کہ یہاں سے کیا کہا جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے والے درجنوں لوگ ہوں گے, کچھ اس پر 5 منٹ کی تقریر کر سکیں گے اس سے یہ مراد ہے, کچھ اس پر 10 منٹ کی تقریر کر سکیں گے یہ مراد ہے. جن کے فہم اور ذوق کو بڑھا دیا گیا وہ یہ کہیں گے ساری زندگی کو حضرت علی نے بیان کر دیا, زندگی کے سارے تقاضوں کو مولا علی نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اشعار کو جادو بھی اس لیے کہا گیا اور اقوال ذری کو کرامت اس لیے کہا گیا کہ ایک چیز جو ہم سے گزری نہیں ہے لیکن ہماری طبیعت اور انسان کی نیچر کو جو لوگ سمجھ چکے ہیں, انسان کی طبیعت کو کہ انسان کس کی طرف بھاگتا ہے اور کس سے جان چھڑاتا ہے اور کس کی طرف راغب ہوتا ہے, تو رغبت کرنے والی بے شمار چیزیں ہیں, جان چھڑانے والی بے شمار چیزیں ہیں. اب اس میں رغبت کرنے والی اور جان چھڑانے والی چیز, بہت سی جان چھڑانے والی چیز میں ایسی چیزیں جس کی طرف رغبت کرنی ہے اور بہت سی چاہنے والی ایسی چیز ہے کہ جس سے جان چھڑانی ہے. اس پر زاویہ وہی بیان کر سکتا ہے جو انسان کی لالچ, تما, قبول اور رد کو سمجھتا ہو. کہ انسان فطرت کے اعتبار سے ایک ہی ہے, قبولیت توجہ چاہوں گا, قبولیت اور چھوڑ دینا. انسان نفسیات کے اعتبار سے اگر بندہ پڑھے تو ایک ہی طبیعت کا ہوتا ہے, بس کوئی 5 منٹ میں قبولیت کی طرف بھاگتا ہے, کوئی 10 منٹ انتظار کر کے جاتا ہے, کوئی 1 گھنٹہ انتظار کر کے جاتا ہے, ہوتا دونوں میں ایک ہی چیز ہے, بس وہ مزاج کے اعتبار سے تقدم اور تاخر ہوتا رہتا ہے, لیکن طبیعت انسان کی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ بزرگان دین جو انسان کو پڑھ چکے ہیں, کتاب انسانیت کو سمجھ چکے ہیں, انسان کے ظاہر اور باطن کو جان چکے ہیں, انسان کے دماغ کو سمجھ چکے ہیں, انسان کے ضمیر میں رکھے ہوئے جو گوشے ہیں اس کو سمجھ چکے ہیں, تو وہ اس کی ہدایت کے لیے ایک ایک قانون ایک ایک نصیحت کرتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے کسی بزرگ کی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کو پیش کر رہا ہوں کہ جو انسانیت کے سب سے بڑے ماہر ہیں, کہ انسانیت سے متعلق، انسان کی طبیعت سے متعلق ایک ایک گوشہ گویا کہ ان کے لیے بیان کیا گیا ہے. میں صرف یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں نصیحت کے حوالے سے. حضرت امام رازی نے تو ایک ایک چیز لکھی ہے، فرما جس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، جس کی پیشانی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، جس کی پنڈلی پر بال ہوتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے، جس کی پنڈلی بغیر بال کی ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، جس کی ہتھیلی کشادہ ہوتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، تو جس کی انگلیاں کشادہ ہوتی تو جناب وہ ایسا ہوتا ہے، جس کے دانت گویا کہ باہر نکلے تو وہ ایسا ہوتا ہے، جس کے دانت چھوٹے ہوں تو اس کا یہ ہوتا ہے، جس کے کان اپنے سر کے مطابق لمبے ہو تو یہ ہوتا ہے، جس کے مناسب ہو. تو گویا کہ جنہوں نے زندگی کو پڑھا اور اس پر دن صرف کیے، اس پر غور و تحمس کیا، تو انسان کے جسے، ظاہری جسے، یہ تو باطن کی بات کر رہا ہوں، انسان کے جاہری ظاہری جسے سے بھی انہوں نے انسان کی طبیعت کو لا کر خارج میں پیش کر دیا کہ یہ ہے انسان، اس طریقے پر ہوگا، یہ حرکتیں کرے گا. لیکن ظاہر تو غلط ہو سکتا ہے، ظاہر کو چلانے والی چیز تو باطن کی ہے. یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی باطن کی چیز بیان کر رہے ہیں کہ انسان اندر سے کیا ہوتا ہے. اور یقیناً اگر انسان ان توجہات پر اور ان انتباہ پر، اس خبردار کیے پر عمل کرے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو راغب کر سکتا ہے. جس طرح کہ علم نجوم کے ماہرین کسی ستارے سے نکال کر کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ حمل ہے، یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، اس کا مزاج یہ، اس کا مزاج یہ لکھ دیا جاتا ہے. ہمارے علماء نے بھی لکھا، فاضل بریلوی نے اس پر علم نجوم کے حوالے سے بڑا کام کیا. یہ بندے کی طبیعت اس میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن پھر اس میں نصیحت حضور کے حوالے سے لکھ دی جاتی ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنی طبیعت کی خرابی کو بزرگوں کے اقوال اور ان کے طریقے سے درستگی کی طرف لا سکتا ہے، خیر اس موضوع کو کھولیں گے تو یہ بہت لمبا درس بن جائے گا. اور انسان کو کبھی اس چیز کو پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب باہر کی چیز پڑھ رہے ہیں، اندر کا کچھ بھی نہیں پڑھتے. اس لیے سب کچھ پڑھنے کے بعد سر پر بوجھ رہ جاتا ہے، اندر سے تسلی نہیں ہوتی. اس لیے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تو پڑھیں کہ ہم کیا چیز ہیں، انسان ہے کیا چیز، انسان کے اندر کی دنیا کس قدر وسیع ہے. اس کے لیے امام غزالی کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جب اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، گاڑی جب بندہ چلاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ چار گیئر پانچ گیئر کے اندر ہے، جب گاڑی اتنا زور مانگے گی تو کلچ دبوا کر اتنے گیئر ڈالنے، تو گاڑی کا مزاج اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جہاں چاہتا ہے چلاتا ہے. لیکن انسان اپنے مزاج کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے وہ ٹھوکرے کھاتا ہے. انسان اگر اپنے مزاج کو سمجھ لے تو پھر وہ دنیا کا ہادی اور مہدی ہو جاتا ہے. اولیاء کاملین اپنے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے سٹیئرنگ کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس لیے وہ دلدل کی طرف نہیں جاتا، صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے. اس لیے جو ان کے ساتھ سوار ہوتا ہے وہ اس کو بھی صراط مستقیم پر لے جاتا ہے. تو وہ خود شناس لوگ ہیں، خود فریب لوگ نہیں. ہم خود فریب ہیں، وہ خود شناس ہوتے ہیں، وہ خود کو جان لیتے ہیں. جب وہ خود کو جان لیتے ہیں تو جو جڑ جاتا ہے اس کو اس منزل کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ، نماز، روزہ، زکات، ان تمام کے ساتھ ساتھ خود شنائی کی بھی کچھ باتوں کو رکھیں. کبھی کبھی تنہائی میں اپنے آپ پر بھی غور کریں، اپنی حرکتوں پر بھی غور کریں. اپنا مزاج جس آدمی نے سمجھ لیا وہ کسی محفل میں ناکام نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا. میری یہ بات یقیناً کسی کو مذاق بھی لگ سکتی ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے وہ اس بات کا احساس کر سکتا ہے کہ انسان کو کم سے کم پہلے اپنے آپ کو سمجھ لینا چاہیے، معاملات کو سمجھ لینا چاہیے. یہ کیوں فرمایا گیا کہ آپ کی ہر غلطی آپ کے لیے نصیحت ہے. وہ نصیحت جب ہے جب اس غلطی کو تم اپنے لیے غلطی سمجھو گے. وہ غلطی تمہیں تمہارا مزاج بتائے گی، وہ غلطی تمہیں تمہاری پوزیشن بتائے گی، وہ غلطی تمہارے فہم کے طریقے بتائے گی، وہ غلطی تمہارے نصیحت ہے اس کے معیار کو بتائے گی. اس غلطی کے ذریعے جب تمہیں اپنا معیار پتا چل جائے گا تو تمہیں اپنی حد پتا چل جائے گی، اور جب تمہیں اپنی حد پتا چل جائے گی تو تم اپنے حد سے تجاوز نہیں کرو گے، اور جب حد سے تجاوز نہیں کرو گے تو راہ سے گمراہ بھی نہیں ہوگا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر سب سے پہلا خطبہ محمد فرمایا. وہ یقیناً میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دل کی دنیا کے میری تمام باتوں کو بسا لیں تو زندگی کے آلام و مسائل بندے کو پریشان نہیں کر سکتے، اور گویا کہ اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہیں بنا سکتے. اس پر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اس وقت میرے دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی طرف آتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا خطبہ تبوک کے مقام پر جو بیان فرمایا، اس کو نصیحت اور یوں سمجھے کہ آپ کو پڑھ کر بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کے بارے میں لکھا گیا. آپ کیا چیز ہیں، اور آپ کے اندر ہے کیا، یہ آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ اس چیز، یہ انسان کی زندگی کے منشور کو بتایا جا رہا ہے. پہلے تو حضور نے اللہ کی تعریف سے اس چیز کو شروع فرمایا، فرما فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی کتاب، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے اور وہ کتاب اللہ ہے. وَأَوْسَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، اور سب سے مضبوط سہارا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. فرما وخیر الملل ملت ابراہیم، اس کی تشریح ہو چکی ہے ساری گزشتہ درس میں، اور سب سے بہترین ملت ملت ابراہیمی ہے. وخیر السنن سنت محمد، سنت محمد، اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ اشرف الحدیث ذکر اللہ، اور تمام باتوں سے اچھی بات خدا کی یاد ہے. وہ احسن القصص حاض القرآن، اور سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. وہ خیر العمور عوازمہا، بہترین انسان وہ ہے جو انسان پوری عزم، جو خیر العمور عوازمہا و شر العمور محدثاتہا. فرمایا وہ خیر العمور عوازمہا، بہترین انسان وہ ہے جو انسان پوری عزم اور راسخ سے کوئی کام کو بجا لائے، پوری عزم کے ساتھ کوئی کام کرے تو وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. انسان جس کام میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے وہ کام بھی خراب ہوتا ہے، خود کو بھی خراب کرتا ہے. فرمایا وہ خیر العمور عوازمہا، کسی کام کو اگر عزم سے کیا جائے تو سب سے اچھا کام وہ ہے. وہ شر العمور محدثاتہا، اور سب سے برا کام وہ ہے کہ دین میں ایسی بات نکال دی جائے جس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے. اور فرمایا وہ احسن ال، یہاں پر بدعت کی بحث پر میں نے گزشتہ جملے درس میں یہ ساری باتیں پیش کر دی تھی. اور فرمایا وہ احسن الحدیے حدی الانبیاء، اور فرمایا کہ سب سے سیدھی راہ وہ انبیاء کا راستہ ہے. وہ اشرف الموت قتل الشہداء، اور سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے. وہ اعمل عمل ضلالت بعد الہدا، اور سب سے بڑا اندھا اور سب سے بڑا نابینا وہ ہے جو ہدایت اللہ کر گمراہ ہو جائے. فرمایا وہ خیر الاعمال ما نفعا، سبحان اللہ، فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تجھے نفع دے. فرمایا وہ خیر الہدا ما تبع، سب سے بہترین ہدایت وہ ہے جس پر تو خود عمل کرے. فرمایا وہ شر العمى عمر القلب، فرمایا سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ دل کا اندھا ہو جانا، سب سے بڑا اندھا پن جو ہے وہ دل کا اندھا ہو جانا ہے. وہ یدی العلیا خیر من یدی السفلی، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ، صدقہ کرنے والا ہاتھ، مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے. میں نے یہاں پر کافی تشریحات آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر بھی پیش کر دی ہے کہ وہ ید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس میں پھر یہ بھی مراد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ صدقہ اتنا کرو کہ تم خود کسی سے سوال کرنے والے نہ بن جاؤ. اللہ کی راہ میں زکات تو دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات اتنا کرو کہ جتنا پھر تم خود برداشت کر سکو، یہ نہ ہو کہ تم خود گویا کہ فقیر ہو جاؤ، اور بالکل بخیل اور کنجوس بھی نہ ہو جاؤ. بالکل بخیل اور کنجوس بھی نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو دینے کے لیے تم گویا کہ بالکل بیکار ہو جاؤ. اور تیسری چیز جو اسراف فرمائی ہے، فرمایا فالتو میں بھی پیسہ ضائع مت کرو، فالتو میں بھی پیسہ ضائع مت کرو. اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اب ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، اس کو توجہ سماعت فرمائیے گا، میں اپنی نصیحت اور آپ کی نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں. ہاں اگر اس کا کوئی سیاق و سباق نہ ہو تو میں مجرم ہوں، لیکن اگر یہ باتیں بزرگوں نے کتاب میں لکھی ہے تو پھر ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسراف کہتے کس کو ہیں؟ ہم عام طور پر اسراف یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی میں کوئی کام کیا جائے تو وہ اسراف ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام خدا کی نافرمانی میں کی جائے، کوئی مال خدا کی نافرمانی کے لیے خرچ کیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسراف ہے اور وہ گناہ ہے. اس کی ایک یہ تعریف ضرور ہے، میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کسی حرام کام میں پیسہ دینا، یہ ہے اسراف. یہی ہم سمجھتے ہیں اسراف کی تعریف. خدا کی نافرمانی کے کاموں میں پیسہ دینا یہ مال کا ضیاع ہے اور یہ اسراف ہے اور یہ گناہ ہے. تو میں عرض کروں گا صرف اسراف اسی کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. اس پر غور کریں ذرا. کوئی یہ سمجھے کہ خدا کی مرضی کے خلاف دینا اسراف ہے. امام غزالی کو دیکھیں، سید غوث اعظم قدس سر رہو نورانی کو آپ دیکھیں. وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں آپ کے سامنے غوث پاک کے خطبے بھی یہاں پر پڑھتا، سید غوث اعظم نے فضل غیب میں بھی اس کو ذکر کیا کہ اسراف خدا کی راہ میں دینے میں بھی ہوتا ہے. ارے خدا کی راہ میں دینے میں کیسا اسراف؟ فرمایا وہ جب ہوتا ہے کہ جب مستحق دو قسم کے لوگ ہوں. توجہ چاہوں گا، مستحق دو قسم کے لوگ، ایک کا رتبہ اس سے بڑا ہو، ایک کی ضرورت دوسرے کے مقابلے میں اہم ہو، اس کو نہ دیا جائے اس کو دے دیا گیا، مستنڈوں کو قورمہ کھلایا جائے، روٹیاں بانٹی جائے، پوری سنیت بھوکی مر جائے، بکرے کٹ رہے ہیں، ویلفیئریں چل رہی ہیں، پورے دین کا ستیہ ناش نکل رہا ہے، عبدالستار ایدی ہر گلی سے کھڑا ہو رہا ہے، تو میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں یہ اسراف ہے. میں نے اس کا پیمانہ آپ کے سامنے بیان کیا. دو مستحق آپ کے سامنے، علماء، طلباء، مدارس، قسم کرسی میں جو مذہبی لوگ پڑے ہوئے ہیں، ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں، مسجد و مدارس اور مزارات کے جو محافظین ہیں، جن کی شب و روز اہل سنت کے قلعے پر پہرا دیتے ہوئے رات دن گزرتے ہیں، ان کا گھر ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک پھکڑ میں کھانے والا بھگاری ہے. اب دونوں مستحق ہیں زکات کے، دونوں مستحق ہیں صدقے کے، اگر اس کو آپ نے دیا، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں یہ مال ضائع اور اسراف گیا. کیونکہ جب ایک اہم موضوع، ایک اہم درجہ دین دار طبقے کا موجود تھا، اس کو نہ دیا، اسی کو اسراف کہا جاتا. تو یہ یاد رکھیں، میں کوئی جا نہیں رہا یہاں سے، یہ میری تقریر گارڈ بھی ہو رہی ہے، تو خدا کی راہ میں دینے سے بھی اسراف ہوتا ہے. اس کو ذرا پیمانہ ذہن میں بٹھائیے. اللہ نے آپ کو مال دینے کی توفیق رکھی ہے تو اس چیز کو دیکھیں. اب دیکھیں نا، ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ خدا کے زیادہ چاہنے والے، مخلوق کے زیادہ چاہنے والے، خدا زیادہ چاہنے والا ہے؟ خدا زیادہ عادل ہے یا آپ زیادہ عادل ہیں؟ خدا کو امت کی زیادہ فکر ہے یا تمہیں زیادہ فکر ہے؟ لیکن جب خدا دیتا ہے تو ترجیحات کی بنا پر دیتا ہے. تم ایسی کھچروں کی طرح بانٹ رہے ہو، مال پھینک رہے ہو، آؤ کھاؤ نام کرو، تو یہ نام کام تو ہوگا، دین کی خدمت نہیں ہے. بڑی وسوخ سے کہتا ہوں، کیونکہ خدا خود کہتا ہے دو، اور خدا جب دیتا ہے تو ترجیحات کی بنا پر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ مال انفال کو دیکھ لیجئے، مال غنیمت کو دیکھ لیجئے، صدقات کو دیکھ لیجئے، صحابہ کی جماعت کو دیکھ لیجئے. جب خدا کی دربار سے بڑھتا ہے تو ترجیحات گریڈ کے اعتبار سے بڑھتا ہے. آج اگر ہم خدا کے نام بانٹیں، اس میں کوئی چیز نہ رکھیں، تو میں کہتا ہوں یہ دکانداری تو ہے، دین کی خدمت نہیں. میری بات سمجھ گیا؟ یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں نے دلیل پڑھی ہے شریعت کی، کہ صرف اسراف جو ہے وہ خدا کی نافرمانی میں مال دینے میں نہیں، خدا کی فرمان برداری میں مال دینے میں بھی اسراف ہے. اور وہ دو قسم کا اسراف ہے، کہ جب ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مستحق نظر آئے، اس کو چھوڑ کر مصرف پھینک دیا جائے، بات گھما دی جائے، تو یہ اسراف ہے. ایسا شخص ملت کے مال کا محافظ نہیں ہو سکتا. میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں. آگے چلتے ہیں. پھر میرے آقا فرماتے، وما قلا، پوری سنیت بھوکی مر رہی ہے سہوا سنت بلوچستان، یا مسکنڈوں کو قورمے پلائیں تو کراچی میں کسی نہ کسی کو تو روٹی مل ہی جاتی ہے. میرے کہنا سمجھ گئے؟ لوگ مر رہے ہیں زلزلے کشمیر میں، معاملات میں مر گئے، علماء قسم پرسی کے عالم میں. یہ تو چند اللہ تنظیموں کو اجر عظیم دے. میں بھی پورا ایک ہفتے کا دورہ کر کے آیا ہوں کشمیر کا، پہلے بھی گیا، اب بھی گیا، مظفر آباد سے لے کر وادی نیلم آٹھ مقام اوپر تک میں گیا، بارڈر تک گیا، وہاں پر ہم نے قسم پرسی دیکھی. بڑے بڑے اجلا علماء ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کندھوں پر رومال رکھ کر کسان بنے ہوئے، کوئی پتھر توڑ رہا ہے، کوئی سڑک بنا رہا ہے. میں نے امجدیا کے ایک فاضل کو دیکھا، 71 کے فاضل ہیں، علامہ زری صاحب کے شاگرد ہیں. میں نے دیکھا کہ جناب وہ مزدوروں کے ساتھ سڑک میں شامل ہے. میں نے کہا آپ امجدیا کے فاضل ہیں؟ میں اخبار ہو گیا. میں نے کہا یہ حال کیوں؟ کہا شاہ صاحب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں دین کے ساتھ بغاوت نہیں کی، رات کو مدرسہ بالغان اپنے گھر میں لگاتا ہوں جو بزرگوں سے پڑا ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہوں. یہاں مستنڈوں کو کور میں ٹھونسے جائیں اور پورا دین وہاں پر، پھر کہتے ہیں صبح سرحد سے کوئی رزلٹ نہیں ہے. میں نے کہا وہابیت کی پوری توجہ وہاں پر ٹارگیٹ پر ہے. اس وقت جماعت الدعوہ راشن کے نام پر لوگوں کو دھنا دھن وہابی بنا رہی ہے. آج کہا جائے آؤ دین کی طرف، صراط السلام کی طرف، وہ کہتے ہیں دو روٹی ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں ہے. کہا پھر صراط السلام آپ پڑھتے رہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مولویوں کا اختلاف ہے. تو پھر ہم امیدیں لگائیں کہ علماء نے کوئی کام ہی نہیں کیا جی.
علماء کام کر رہے ہیں، آپ جائیے وہاں پر دیکھیے جن غیرت مند غیوروں سے انہوں نے پڑھا ہے وہ کام کر رہے ہیں. دن کو اگر وہ مزدوری کرتے ہیں تو رات کو مدرسہ بالغان پڑھاتے ہیں. ہاں آج ان کی مسجدیں گری پڑی ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک پترے کی سائے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. الگ بات ہے کہ ان کے سامنے آنکھوں دیکھے دیکھے وہابیوں کے قلعے بن گئے، وہ الگ مسئلہ ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صرف کریں. اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اسراف ہے، یہ میں بڑے بھاری بھرکم جملے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دینے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. وہ جب ہوتا ہے جب جو مستحق سامنے ہو. اگر کوئی شخص اپنا پیسہ رعایا پر بہائے، اس کا دشمن سامنے کھڑا ہو، وہ فوج کو ترتیب نہ دے، لشکر وہ تیار نہ کرے، تو اس نے مال لوگوں کے مال کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ میں سادے الفاظ میں کہوں اس کا میں خود اکیلا ذمہ دار ہوں، اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. کہ دشمن سامنے کھڑا ہے وہ ختم کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ لوگوں کو ایرے غیرے نتو خیروں کو بانٹتا پھرے، اور جنہوں نے دین کے لیے کام کیا وہ جیلوں میں صحبتیں اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں. تو اس نے کوئی گناہ کیا دین کا کام کر کے؟ اس کے محلے والے تانا دے رہے تھے، اگر تو یہ نہ کرتا تو فلم اسٹار بن جاتا، تو فلانی تنظیم میں آ جاتا، فلانی لسانی تنظیم میں چلا جاتا، تو آج تیرے گھر میں تو مزے ہوتے. تو نے یا رسول اللہ کے نام پر گویا کہ سزائیں کاٹ رہا ہے، تیرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اس نے ظلم کیا؟ تو ایسے مستحقین ہونے کے باوجود ہم دل بھیڑیے کا بنا لے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی اصلاح کا طالب ہوں، لیکن مسند ارشاد پر میں صرف اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، کہ جو صرف ارشاد کر سکتے ہیں قبولیت نبی کے لیے نہیں ہوتی. اس کے بعد جتنے بھی آئے اولیاء ہو یا علماء ہو، ان کا منصب صرف منصد ارشاد نہیں، ساتھ میں قبولیت بھی ہے. وہ کہیں میں کہہ رہا ہوں تو کچھ سن بھی لیا کرو، اس لیے کہ جو صرف کہے وہ خدا کی ذات اس کی نبی کی ذات ہوتی ہے، ان کا کام ہے، وہ رجوع نہیں کرتے، جو کہہ دیا وہی شریعت ہے. اس کے علاوہ پیر اعظم ہو یا عالم اعظم ہو، اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے، میں کہتا ہوں وہ فرعون ہے، اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اگر وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں اس میں اگر غلطی ہے تو میں اس کو قبول کروں، تو آمد اور جامد لگی رہے گی، ارشاد و قبول رہے گا، اس سے بڑا رہبر اعظم پھر کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین ہمارے شرح صدر فرمائے. میرا مقصد کسی کی تنقید نہیں ہے، میں صرف جو اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ ایک دکھڑا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور میں حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں اس وقت، اور میں اس وسوخ سے کہوں کہ میں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا. کوئی غلط کر رہا ہے تو یقیناً وہ میرا نشانہ ضرور ہے، کہ اگر ساری سنیت کو تیرانے کے لیے مظفر شاہ بدنام ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میں اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں. وما قل وکفا خیر مما قصر الہا، حضور فرماتے جو چیز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے. تھوڑا ہو اور تجھے خدا یاد دلائے تو اس پر قناعت کر، شکر کر. اس کثرت کے مقابلے میں جو آج آئے اور تو پھر تو خدا کے لیے دین کے لیے وقت نہ نکال سکے، تو حضور فرماتے وما قل جو ہو تھوڑا وہ کفا اور تیری کفایت کرے، تیرے امور کے لیے کامیاب ہو، خیر وہ بہت اچھا ہے اس سے. مما قصر و الہا جو زیادہ ہو اور خدا کی راہ سے تجھے گمراہ کر دے، خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے. اور فرمایا کہ وہ شر المعذرت حین یحضر الموت، فرما بدترین معذرت اور بدترین شرمساری وہ ہے کہ جب بندہ موت کے وقت شرمساری کرے. اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں شرمسار رہے، یہ وہ نصیحت ہے. وہ فرما وہ شر الندامت یوم القیامہ، سب سے بدترین ندامت جو ہے وہ قیامت کے دن کی ندامت ہے جو کافر کرے گا. فرما وہ من الناس من لا یأتی الجمعۃ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے لیے آتے ہیں، الا دبرا، مگر وہ جب آتے ہیں کہ جب جمعے کا وقت بالکل آخری انتہا تک پہنچ چکا ہوتا ہے. کیا مولوی صاحب نے اپنی تقریر ختم کر لی ہوگی، اب خطبہ بھی ہو گیا، بھاگم بھاگی کرو، لوگ برا کہیں گے، دو رکعت پڑھ دو. تو حضور نے فرمایا وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے. کہ جمعے کا دن اصلاح کا دن ہے، جمعے کا دن تربیت کا دن ہے، جمعے کا دن ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرنے کا دن ہے، تلقین اور نصیحت دینے کا دن ہے. وہ اللہ کی راہ میں آتا ہے آخری وقت میں. حضور فرماتا ہوں منہم من لا یذکر اللہ الا حجرا، وہ خدا کی بارگاہ میں آیا ہے لیکن وہ خدا سے لا تعلق ہے. اللہ، وہ خدا سے لا تعلق ہے. فرما وہ من اعظم الخطايا لسان الكاذب، بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے، سب سے بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے. فرمایا وہ خیر الغنا غنا النفس، سبحان اللہ، فرمایا سب سے بڑی تمنگری اور سب سے بڑی مالداری وہ دل کی مالداری ہے، وہ دل کی تمنگری. مال خربوں روپیہ ہو، ایک روپیہ نکالے تو اس کی طبیعت میں خرابی آ جائے، اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں تمنگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال. شہزادی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ تونگری یہ دل کی سخاوت، سخاوت مال کا نام نہیں ہے، سخاوت دل کا نام ہے. فرمایا سخاوت جو ہے وہ دل کا نام ہے. سید صدیق اکبر سے پوچھیں آپ، سارا لا کر گھر دے دیا، کتنا تھا؟ تھوڑا سے تھا، اور صحابہ نے جو لایا وہ اس کے مقابلے میں بہت تھا، لیکن یہ جو تونگری تھی یہ دل کی سخاوت تھی. سرکار نے گنتی کے برتن نہیں گنے، دل کی سخاوت کو دیکھ لیا کہ یہ گنتی کے چار برتن لایا لیکن سارا گھر لایا ہے، وہ سونوں کے ڈھیر لایا لیکن سارا گھر نہیں لایا. کہ یہ چار برتن نہیں دیکھے جا رہے، ابو بکر کا دل دیکھا جا رہا ہے. تو تمنگری بدلس، سخاوت جو ہے وہ دل کا نام ہے، مال کا نام نہیں. اور بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی داڑھی سفید کرنے کا نام نہیں ہے، بزرگی عمر کا نام نہیں ہے. فرما بزرگی عقل کا نام ہے. یہ خدا جس عمر میں عطا فرما دے، یہ خدا جس کو عطا فرما دے، تو بزرگی عقل کا نام ہے اور سخاوت و تمنگری دل کا نام ہے. اسی کو سید عالم کہہ رہے ہیں خیر الغنا غنا النفس، فرمایا کہ سب سے بڑی تونگری اور سب سے بڑی سخاوت جو ہے وہ دل کی سخاوت ہے. آخری جملوں کی طرف چل رہا ہوں، اب بہت زبردست نصیحت کی طرف موڑ آیا ہے. فرمایا وہ خیر الزاد تقوی، اصل توشہ، اصل پراپرٹی وہ تقوی ہے. اصل توشہ، اصل زاد راہ خدا کا خوف ہے، تقوی ہے. تقویٰ ایک بہت بڑی چیز ہے، مجھ جیسا ایک گناہگار آدمی اس کی کیا تشریح کرے گا. اللہ اکبر. تقوی کے بے شمار معنی کیے گئے، فرائض کی پابندی، یہ سب کیے گئے، لیکن میں قربان جاؤں گا میں غزالی پر. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات فرمائی. فرمایا تقوی کی جامع تعریف یہ کر دو کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. فرمایا یہ سب سے بڑا تقوی ہے اور یہ اصل تقوی ہے. تقوی ایمان بھی ہے، تقوی عمل بھی ہے، تقوی نماز بھی، سب ہے. لیکن ان سب کو خلاصہ اور ما حاصل اور سمندر کو کوزے میں جمع کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ خیر الزاد تقوی، سب سے بڑا توشہ پراپرٹی زادرہ تقوی ہے. اب سنیے، فرمایا وہ رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی. دانائی کیا ہے؟ یہ سچ بولیں. دانائی کیا ہے؟ یہ کریں. دانائی کیا ہے؟ یہ کریں. حضور سے پوچھا، حضور سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ تو حضور انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک پڑھتے ہیں. دانائی سمجھ کو کہتے ہیں نا، سمجھ. اور سمجھ کا ترجمہ کیا ہے؟ سمجھ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد بندہ گمراہ نہ ہو. سمجھداری وہ ہے جس کے بعد انسان غلطی نہ کرے. سمجھداری کیا ہے؟ جس کے بعد انسان غلطی نہ کرے. تو فرمایا کہ سمجھداری وہ ہے کہ جس کے بعد انسان جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا. تو دانائی سمجھداری، شعور. شعور کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی اچھے برے میں جو ہو شعور. کہا یہ تو شعور کی ایک صفت ہے. ایک جامع تعریف کریں شعور کی، جو ایک ہی لفظ ہو سب کچھ ہو. کہا شعور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد خطا نہ ہو. دانائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد غلطی نہ ہو. دانائی اس اچھائی کو کہتے ہیں جس کے بعد برائی نہ ہو. سید عالم سے کسی نے پوچھا، حضور دانائی کیا ہے، حکمت کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، شعور کیا ہے؟ میرے آقا نے ادھر ادھر کے کوئی جملے نہ بولے، بلکہ میرے آقا کہتے ہیں میرا معجزہ ہے اور یہ چیز مجھے دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. کہا کیا؟ فرمایا انی اوتی تو جمام الکلم، اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں کروڑوں سال کی بات کے جملے میں کر دیتا ہوں. یہ بخاری شریف. فرمایا انی اوتی تو جمام الکلم، مجھے اللہ نے کلمات پر جامعت عطا فرمائی ہے کہ میں برسوں کی بات ایک جملے میں کرتا ہوں. جب حضور سے پوچھا گیا، حضور حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، شعور کیا ہے، یہ فرمایا دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں جس میں ساری دانائی آ جاتی ہے، جس میں سارا شعور آتا ہے. فرمایا دانائی وہ ہے جس کے بعد انسان غلطی نہ کرے، یہی دانائی ہے. حکمت وہ ہے جس کے بعد بندہ گمراہ نہ ہو. کہا فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. فرمایا میں تمہیں دانائی نہیں بتاتا، دانائی کا سر بتاتا ہوں، دانائی کی اصل بتاتا ہوں، دانائی کا کمال بتاتا ہوں، سب سے بڑی دانائی سبحان اللہ خدا سے ڈرنا ہے. فرما رأس الحکمت مخافۃ اللہ. کسی شخص کی آپ تربیت کر رہے ہیں، میں اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہوں مثال کے طور، مجھے نہیں پتا کہ جانے کے بعد جو نصیحت یہاں سر ہلا رہا ہے وہ جا کر اکیلے میں کیا کرے گا اور میں جا کر اکیلے میں کیا کروں، کچھ نہیں پتا. تو یہ تربیت تو ہے اصلاح نہیں ہے، یہ تربیت تو ہے اصلاح نہیں ہے. اصلاح یہ ہے کہ جب وہ اندر سے بھی اس طرف آ جائے تو فرمایا سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ڈال دو. یہ خدا کا خوف ایسا نور ہے کہ نہ یہ اندھیرے میں گمراہ ہوگا نہ یہ روشنی میں گمراہ ہوگا. فرمایا تنہائی میں بھی ہوگا تو گناہ کی طرف جائے گا نہیں، یہ خدا کا خوف. فرمایا خدا کا خوف ایسا سہارا ہے کہ خدا کا خوف دل میں ڈال دو پھر بندے کو میدان میں چھوڑ دو. فرمایا بڑے بڑے علام و مصائب آ جائے اس کا پائے مستقیم راستہ استقامت سے ہٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑا رہبر اعظم، سب سے بڑی حکمت اعظم، سب سے بڑی بلاغت جو ہے وہ خدا کا خوف ہے. اور میں اس پر ایک تقریب میں نے پہلے بھی کی تھی کہ خوف تو دھونس کا نام ہے. کسی کو بٹھا کر کہیں ایسا نہ کر خدا تجھے جلا دے گا، ایسا نہ کر خدا تجھے جہنم میں ڈال دے گا، ایسا نہ کر خدا تجھ پر عذاب لائے، اب وہ ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے بہت ڈر رہا ہے، ڈرتا چلا گیا. تو ڈر کے بعد مرحلہ تو بغاوت کا ہوتا ہے. آپ نے مجھے مار کر قید میں رکھ دیا، میں ڈر کر قید میں تو آ گیا لیکن چھوٹ گیا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کے لیے تحسینی کلمے کبھی نہیں کروں گا. لیکن مسلمان مومن عجیب ہے کہ خدا سے ڈرتا ہے پھر تعریف کرتا ہے. تو فرمائیے کیا ہے، فرمائیے ڈر اصل میں محبت کا نام ہے. یہ ڈر جو ہے یہ اصل میں محبت کا نام ہے، دراصل یہ محبت کے رشتے کا نام ہے. بندے کا رشتہ رب سے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی ناراضگی جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اور وہ ڈر نہیں وہ محبت ہوتی ہے کہ جناب اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. تو یہ محبت میں اتنے کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ اب رب کی ناراضگی اسے سکون نہیں دیتی، رب کی رضا اسے سکون دیتی ہے. تو یہ رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نہیں بلکہ رب سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس کی ناراضگی سے یہ ڈرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ خوف الہی ہی دل میں گویا کہ خدا کی محبت کو بیان کرتا ہے. اور فرمایا وہ خیر و ما وقر فی القلوب الیقین، دلوں میں سب سے پسندیدہ چیز جو ہے دل کے اندر وہ یقین ہے، وہ ارتاب من الکفر ہے، اور سب سے بری چیز شک ہے. وہ ارتیاب من الکفر ہے، شک جو ہے شک خام خا کا شک یہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. حضور کی عظمت سن لی تو بات کو کھرجنے کی عادت ہوتی ہے. حضور آپ نے یہ کہہ دیا کہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں انگوٹھا چومتے ہیں، لیکن وہ تو یہ کہہ رہا تھا وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اس کو ہم نے بٹھا کر کہا یہ انگوٹھا تو نبی کے نام پر چوم رہا ہے، یہ دلائل ساری موجود ہے. اگر تو ہندو کے پاس بھی جائے گا تو وہ اسلام کی حقانیت پر اعتراض کرے گا، تو عیسائی کے پاس بھی جائے اعتراض تو سب کرتے ہیں. نہیں ان کے تو بڑے بڑے اعتراض ہیں. میں نے کہا یہ کفر کی طرف تجھے لے جا رہا ہے، یہ شک جو ہے یہ یقین کو تیرے رسا رہا ہے، اور یہ شک جو ہے یہ کفر کی طرف لے جائے گا. جب ذات رسالت سے محبت کرنی ہے بس ختم ہوا کہ دل پورا ان کا ہو گیا ختم. کہا حضور ان کے اعتراض کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا پیارے لوگ تو خدا پر متفق نہیں ہوئے، اس کائنات میں تو لوگ خدا پر متفق نہیں ہیں. دہریے کے سامنے بیٹھ جاؤ تو خدا پر اتنے موٹے موٹے اعتراضات آپ پر عقیدہ توحید کے باندھ دے گا. تو اعتراضات نہیں دیکھا جاتا، حقانیت دیکھی جاتی ہے، مسئلے کا فہم دیکھا جاتا ہے. کیا ہندو اسلام کو حق سمجھتے؟ کیا عیسائی اسلام کو حق سمجھتے؟ کیا ہندو ایک خدا کے قائل ہے؟ کیا عیسائی یہودی ایک خدا کے قائل ہے؟ کیا دہریہ خدا کے وجود کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. تو نہ ماننے میں اس کے پاس بھی دلائل ہے، اسلام کو نہ قبول کرنے میں ہندوؤں کے پاس بھی دلائل ہے، اسلام کو قبول نہ کرنے پر عیسائیوں پر بھی دلائل ہے. تو پیارے صرف دلائل اور اعتراض کو دیکھ کر دین چھوڑ دیا جاتا ہے یا کسی مسئلے کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے؟ جب خدا نے یہ فرما دیا کہ دین اصل ہے تو اب دین اسلام اصل ہے، جب تو نے اس پر یقین کر لیا، یہ خدا کا فرمان ہے. اب کوئی دوسرا شخص شور کرتا رہے کرتا رہے، اس لیے کہ جب خدا کو تجھے بھروسہ ہے، خدا نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ دین حق ہے، تو اب کسی کے اعتراض تیرے سامنے حجت نہیں رکھتے. اسی طرح جب نبی کی محبت میں ہر کام کرنا جائز ہے تو کسی کے اعتراض میں حجت نہیں رکھتے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے علامہ ہیں جی. میں نے کہا ان کے شب و روز حضور کی تنقید میں گزرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے شب و روز حضور کی تعریف میں گزرتے ہیں، تو خود فرق کر لو کہ جناب کیا چیز ہے. پھر بھی اگر تو رچ رچ کر اس طرف جائے گا تو فرمایا والارتیاب من الکفر، فرمایا شک جو ہے بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، شک جو ہے وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، اور دینیات جو حضور کی محبت کے معاملات ہیں اس میں بندے کو بہرا بننا پڑے گا، اس میں بندے کو گونگا بننا پڑے گا، اس دور میں اندھا بننا پڑے گا، اس دور میں بالکل اپاہج بننا پڑے گا، اور وہ کسی کو نہ دیکھے صرف دربار رسالت کی توجہ، وہ سنے تو حضور کے کلام کو نعتوں کو سنے، وہ بولے تو حضور کی مدح و ثنا کرے، وہ دیکھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو دیکھے۔ خدا کی قسم میں تجربہ بزرگوں کا عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر ایمان بچ ہی نہیں سکتا، جو ادھر بھی منہ مارے ادھر بھی منہ مارے، فرمایا وہ الارتیاب من الکفر، وہ یقین سے شک کی طرف آئے گا اور شک اسے کفر کی طرف لے جائے گا۔ اللہ ایمانوں کی حفاظت۔ جب غوث اعظم ہمارے ہیں، امام اعظم ہمارے ہیں، رسول اعظم ہمارے ہیں، تو اور اعظم کس کے پاس ہے؟ سارے اعظم تو ہمارے پاس ہیں، رسول اعظم ہمارے، امام اعظم ہمارے، غوث اعظم ہمارے، سب ہمارے ہیں، سب کے عقیدے پر ہم چل رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کی تنقید منقید کی طرف توجہ رکھے، بس ہمیں اس پر اہتمام ہے کہ ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اور محبت بندے کو بخشواتی ہے۔ میں اس پر چھوٹی سی بات پیش کر کے تقریر ختم کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ حضرت موسیٰ سے متعلق آپ نے علیہ السلام ایک اسرائیلی روایت سنی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، میں اس کی سکم اور جرا و تعدیل کی طرف نہیں جا رہا، میں اس پر عالمانہ تحقیق کی طرف نہیں جا رہا، میں اس پر صوفیانہ فکر کی طرف جا رہا ہوں، میں اس پر محاذبے کی فکر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں اعتراض کو دور کروں کوئی کہ آپ نے سند پڑھ دی، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ بندے کو ہر چیز ایک نصیحت دیتی، میں ایک عالمانہ فکر کی طرف نہیں جا رہا۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے تو ایک شخص خدا کو یاد کر رہا تھا اور اس کے نزدیک خدا کی توحید کا کوئی پیغام پہنچا نہیں تھا۔ آپ جانتے اس نے خدا کو کن کن لقبوں سے یاد کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایسا نہ کر، خدا ایسا تھوڑی ہے جیسا تو یاد کر رہا ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ جب وہ دربارے الوہیت میں حاضر ہوئے تو رب نے فرمایا کہ تو نے ڈانٹا کیوں، تو اصلاح کی بات کرتا، وہ مثالیں غلط دے رہا تھا لیکن پیار تو مجھ سے کر رہا تھا، وہ مثالیں غلط دے رہا تھا لیکن پیار مجھ سے کر رہا تھا۔ تو محبت کا انجام تو کامیابی ہے، کچھ بھی کر لیں آپ۔ یہ ہم سارے دنیا کے بد مذہبوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ محبت کا انجام کامیابی ہے، اور ہماری اور تمہاری جنگ محبت ہی پر ہے، ہماری اور تمہاری جنگ محبت پر ہی ہے۔ اور اس میرے والد گرامی ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے جب اس پار یہ نظارہ ہے تو اس پار کیا ہوگا، تو اس پار حضور کی محبت سے دل اتنا بھر آتا ہے تو یہ محبت اس پار کیا نظارہ دکھائے گی پھر۔ تو جب حضور کی محبت پر ہم مجتمع ہو گئے ہیں اور ہماری دشمنی اور ہماری گویا کہ کسی سے اختلاف حضور کی نعت ہو گئی ہے، وہ اختلاف کا معیار حضور کی نعت ہو گئی ہے، حضور کی مدح و ثنا ہو گئی ہے، حضور کا علم پاک ہو گیا ہے، حضور کا میلاد پاک ہو گیا ہے، حضور کے شہر پاک کی تعظیم ہو گئی ہے، حضور کی احادیث پاک کی تعظیم ہو گئی ہے، تو ہم تو رہے نہیں، نہ ہمارے ابا رہے نہ ہمارے شدار رہے، سب تو حضور کے لیے ہماری توانائی چلے گئی، تو محبت کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اور اسی کو میرا امام بڑے خوبصورت انداز میں کہہ گیا کہ بے نشانوں کا نشان، یہی کہنا چاہ رہے ہیں اعلی حضرت، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، کیوں؟ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو محبت کا انجام صرف کامیابی ہے، محبت کا انجام صرف کامیابی ہے، اور اس کو ہم جیسا خشک آدمی اور ایک خود غرض آدمی نہیں سمجھ سکتا، جو سمجھ گئے تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ تم کوشش کرو حضور کے دین کے لیے، تم مٹو گے نہیں، اس لیے کہ تمہارا کوئی نشان ہی نہیں ہے، مٹایا تو اس کا جاتا ہے جس کی قدر و قیمت ہو، لیکن تم ان کی محبت میں مٹو گے تو تمہارا نشان ہو جائے گا، کیونکہ محبت کا انجام کامیابی ہے۔ نشانی کے لیے کام کرو گے تو بے نشان ہو جاؤ گے، نشانی اپنی نشانی کے لیے کام کرو گے تو بے نشان ہو جاؤ گے، اور عالی شان کے لیے کام کرو گے تو تمہاری بھی شان ہو جائے گی۔ تو فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ارے مٹتے 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 نام ہو ہی جائے گا۔ تو محبت کا انجام کامیابی ہے، محبت کا انجام کامیابی ہے۔ تو یہ نصیحت کو یاد رکھا جائے کہ یقین دل کی سب سے بڑی دولت ہے، والارتیاب من الکفر، اور شک میں ڈالنے والی چیز، شک میں ڈالنے والی چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسی بولی سننی نہیں ہے جو ذکر رسالت کے لیے شک پیدا کر دے، ہمیں ایسوں کے چہرے گندے دیکھنے ہی نہیں ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے باغی بنانے کے لیے یا ان کے لیے. میں ان سے ایک دفعہ مباحثہ ہوا تو میں نے ایک فرینکلی گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ بھی انہی کو نبی مانتے ہیں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ہم اپنے نبی کے ہی شان کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں نے ایک جگہ پر کہا کہ مولانا چلو کوئی دلیل نہ صحیح, کوئی دلیل نہ صحیح, لیکن ان باتوں کو بیان کرنے سے نبی کی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں آتی کہ نہیں آتی؟ آپ اس چیز کا جواب دیتی. علم غیب وغیرہ پر آپ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نبی کو آپ لوگوں میں منواؤ گے کیسے؟ نبی کے مانے بغیر تو ایمان آ ہی نہیں سکتا. رب نے تو پہلے نبی کو منوایا امین و صادق کہہ کر, بعد میں کہا لا الہ الا اللہ پڑھا. خدا نے تو پہلے نبی کو منوایا لوگوں میں امین اور صادق کہہ کر, اور عملی طور پر حضور نے اپنے آپ کو منوایا. حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کافروں سے لا الہ الا اللہ پڑھو, لیکن جب پہلی دفعہ کہا تو یہ نہ کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. فرمایا میں کون یہ کہو, میں کون ہوں یہ کہو. کہا حضور آپ تو امین ہیں صادق ہیں. فرمایا اب کہو لا الہ الا اللہ. تو نبی کی عظمت کے بغیر خدا کی توحید آ ہی نہیں سکتی. تو نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ گاؤں کے چودھری کی طرح تھی, نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ دیوار کے پیچھے ان کو خبر نہ تھی, نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ ان کا دن منانا حرام ہے, نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ جناب وہ عام انسانوں کی طرح تھے, نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ ان کے والدین کو مومن نہ مانا جائے, نبی کی عظمت ایسی آئے گی کہ کبھی ان کے علم کے بارے میں بکواس کی جائے. اس سے تو نبی ایک عام سطح پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. ارے کافر تم سے ٹھیک تھے کہ نبی کو کم سے کم امین و صادق تو مانتے تھے, تم نے تو اس دور میں نبی کی وہ تصویر پیش کر دی ہے کہ لوگ نبی کو امین و صادق بھی نہ سمجھ سکیں. میری کہنے کا مقصد سمجھ رہے؟ کافر کافر ہونے کے بعد امین و صادق تو کہتے تھے, تم تو ایسی تبلیغ کر رہے ہو کہ نبی کو تو صادق بھی نہیں جانا جا سکتا تمہاری تبلیغ کے نچوڑ میں. تمہاری تحریر سے تو نبی کو امین بھی نہیں کہا جا سکتا, کہ جائے کہ نبی کو رسول کہا جائے. تو تم تو کفر سے بدتر راہ پر چل رہے ہو. تو میرا صرف ایک مطالبہ یہ ہے, کسی مولوی سے, کسی تنظیم سے, کسی سے بغض نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ کہ ایمان حضور کی عظمت کے بغیر حضور کو دل اللہ سے متعارف ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل کو حضور سے محبت نہ ہو جائے. دل پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کی کنجی حضور کی محبت ہے, اور وہ دروازہ حضور کی محبت سے کھلے گا, اور وہ دروازہ کھلے گا تو کلمہ توحید جا کر بسیرا کرے گا. اور وہ دروازہ حضور کی محبت کے بغیر کھل ہی نہیں سکتا. جب دل میں حضور کا احترام آئے گا ہی نہیں تو خدا کی عظمت کیسے آئے گی؟ خدا کے الہ آدم ہونے کا عقیدہ کیسے آئے گا؟ خدا کا وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ کیسے آئے گا؟ اس کو آسان انداز میں آپ کو ہے صفا کے خطبے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی بن کر آئے تو نبی کا کام اپنی بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے, خدا کی بڑائی. لیکن آنے کے ساتھ کہا میں کون. ارے آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کہو کہ خدا کون. فرما میں کون. کہ جب مجھے مانو گے پھر خدا کو مانو. تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہ صحیح, ہم جو باتیں کرتے ہیں ہم اپنے باپ کے لیے دو منٹ نہیں کھڑے ہوتے, لیکن نبی کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو کے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. وقت کا چودھری وہ ہمارے جوتے کی دھول ہوتا ہے, لیکن حضور کا نام آ جائے تو فوراً انگوٹھا چوم لیتے ہیں. نہ جانے کتنے لیڈر مرے اور کھپ گئے, لیکن حضور کا میلاد آتا ہے تو پہلے سے چراغا ہونا شروع ہو جاتا ہے. غریب ہے وہ چار روپے کماتا تو تین روپے دے رہا ہے میلاد کے لیے, اور گویا کہ وہ حضور کی محبت کا جشن منا رہا ہے. ہم نے کہا اس سے اس کے دل میں عظمت ہے, اور اس پیغام سے عظمت پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. چپ ہوئے, عوام چیخ اٹھی, یہ محبت پھیلے گی. میں نے کہا میں کامیاب ہو گیا. ہمارا کام یہی تھا کہ حضور کے ذکر کی محبت پھیلائی, اور محبت کا انجام کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرمائے. خدا کے واسطے اپنے ایمانوں کو بچائیں, اپنے ایمانوں کی فکر کریں. آپ حضور کی محبت کی طرف ہیں, آپ حضور کی محبت کی طرف. اب دیکھیں میرے خیال میں نے کوئی یہ ایک گھنٹہ قریب ہونے آیا, میں نے درس دیا ہے یہاں پر. آپ نے سارا وقت, میں نے نہ اپنی تعریف کی نہ آپ کی تعریف کی, ہم سب حضور کی تعریف میں گزار رہے ہیں, اور کسی کے چالیس منٹ گزر رہے ہیں. یہ نہیں آتا تھا, یہ نہیں آتا تھا, یہ نہیں آتا تھا. ضمیر سے پوچھے کون ہے آپ پر؟ تبلیغ آیا نبی کی تعریف کے لیے رہی ہے, یہ نبی کو عام معاملات پر پیش کرنے کے لیے رہی ہے. تو خدا کے واسطے آپ نبی کی محبت نے اگر آپ کے دل پر دستک دے دی ہے تو یہ آتی بہت جلدی ہے, آتی بھی بہت جلدی ہے, اور جانے میں بھی اسے بہت جلدی ہوتی ہے. تو اس کو محفوظ کر کے رکھیں, اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے شک سے دور رہیں. وہ آنکھوں سے ان کے چہرے نہ دیکھیں کہ جو آپ کے ایمان کو چرا لیں, کانوں سے ان کی باتوں کا نہ سنیں جو آپ کے ایمان کو چرا لیں, کبھی اپنی زبان سے ان کی تعریف نہ کریں کہ جس کی زبان حضور کی تعریف نہ چلتی ہو، اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، کچھ نبی کی غیرت کے، نبی کی محبت کے لیے غیرت کریں گے، جب تو حضور ہمارے لیے کوئی غیرت کا اظہار فرمائیں گے کہ چلو اس نے میرے دین کے لیے، میری محبت کے لیے غیرت کی ہے، اور میرے آقا سے بڑا تو غیور کوئی نہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑا غیرت کرنے والا ہے. تو جب ہم حضور کے نام پر غیرت کریں گے تب تو ہمیں اس غیرت کا کوئی صلہ ملے گا، اور اگر ہم اس نام کے ساتھ غیرت نہ کر سکے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. تو لہذا ایک ہی زندگی کا منشور ہے کہ محبت کا انجام مل کر کہے کامیابی ہے. محبت کا انجام کچھ بھی ہو کامیابی ہے. صحابی نے شراب پی لی، کوڑے مارے جا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا لعنت ہو تجھ پر، تو نے شراب پی. حضور نے فرما لعنت نہ کرنا. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرما مجھ سے پیار کرتا ہے. کہا گناہ کیا سزا دی جا رہی ہے لیکن پیار مجھ سے کرتا ہے. محبت کا انجام کامیابی، کیسی بھی ہو کامیابی محبت کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اس کا انجام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمارے بچوں کو استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ہم کسی کی تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم حضور کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو گالی نہیں دینا چاہتے، ہم حضور کی پیار کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے سے مناظرہ مباحثہ نہیں چاہتے، ہم تو گلی کوچوں میں حضور کی نعتوں کو گنجانا چاہتے ہیں. یہ ملک، یہ دھرتی حضور کے لیے بنی ہے. ہم اپنی جوانی، اپنا شب و روز، اپنا علم صرف حضور کے ذکر سے ان ایوانوں کو، ان مسجدوں کو گنجانا چاہتے ہیں. اگر یہ گناہ ہے تمہارے نزدیک اور یہ جرم ہے تمہارے نزدیک، تو یہ ہم بار بار کریں گے. اس لیے کہ ہماری زندگی کا حاصل یہی ہے، اور ہماری زندگی کی کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، گونگے بیرے ہو جاؤ، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مولا کریم ہماری درس سیرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بار بار دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما. مولا کریم ہمارے دلوں کو تصورات کی دنیا کی طرف راغب فرما. مولا کریم ہمارے دلوں کو تشکیق، شک، زن اور وہم سے بچا لے. ہمارے دلوں میں تیری ذات کا، تیرے محبوب کی عظمت کا یقین راسخ مولا کریم کامل فرما. مولا کریم ہم اس یقین کی حفاظت کے لیے شیطان سے لڑ نہیں سکتے، تیری توفیق کا ایسا حصار باندھ لے کہ شیطان ہمارے قریب نہ آ سکے، شیطان کی ذریت ہمارے قریب نہ آ سکے. مولا کریم وہ خناس جس کا ذکر تو قرآن میں کہتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ خناس جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جو انسان اور جناتوں میں بھی ہوتا ہے. مولا کریم جناتی خناسوں سے اور انسانی خناسوں سے ہمیں محفوظ فرما. اس تحفظ کے لیے ایک دفعہ آپ سورہ ناس شریف کی تلاوت فرما لی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. مولا کریم حاضران محفل کے تمام کے جائز مرادوں کو قبول فرما، دل کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، تمام کی حاضریوں کو قبول فرما، دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں مولا قبول فرما، تمام کی دل و دماغ میں جو جائز تمنائیں مولا کریم اپنی بارگاہ سے ان تمام کو بحرمند فرما. دور دراز سے سفر کر کے مولا کریم جو حضرات تشریف نہ ہیں، تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما. دونوں جہانوں کی کامل عافیت، کامرانی مولا کریم نصیب فرما. ایمان پر ثابت قدم رکھ، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما. گنبد خضرا کا تصور اور کعبۃ اللہ کا تصور کر کے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين يا رب العالمين. بجاه طه وياسين. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اس نیت کے ساتھ کہ جو ہم نے کہا سب قبول ہوا، اور دوران درس اور سماعت جو غلطی ہوئی اس کو اللہ نے اپنے فضل سے معاف فرمایا، اور ہماری تمام جائز مرادوں کو پیارے مصطفیٰ نے گنبد خضرا میں اللہ کے اذن سے اللہ کی عطا سے سماعت فرمایا. اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.